السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
میں اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کے قیام میں توسیع. صوبہ خیبر پختونخوا میں غیر اندراج شدہ افغان شہریوں کی گرفتاریاں. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
بھارت سے مذاکرات میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں. پاکستان کے مشیر خارجہ کا بھارتی وزیر اعظم کے بیان پر رد عمل. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
چین کے صوبے سنکیانگ میں ماہ رمضان میں مسلمانوں پر روزہ رکھنے پر مبینہ پابندی سے متعلق حقائق جاننے کے لیے پاکستانی وفد کا دورہ چین. اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں، منگل کی شام استنبول کے اتاترک انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر خودکش حملے کے چند گھنٹوں بعد ہی ترک حکام نے بدھ کو اسے مکمل طور پر دوبارہ کھول دیا ہے. اس حملے میں 41 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے. شام میں امریکہ کی حمایت یافتہ باغی فورسز نے بدھ کو عراق کی سرحد کے قریب اس ایک چھوٹے ہوائی اڈے کا قبضہ بحال کروا لیا ہے جسے شدت پسند گروپ داعش اپنے اڈے کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے. اٹلی کی بحریہ بدھ کے روز ایک کشتی کے ملبے کو سمندر سے باہر نکال رہی ہے جس پر خیال ہے کہ کم از کم 700 افریقی تارکین وطن سوار تھے جو اپریل سن 2015 میں ڈوب گئی تھی. اور جاپان کی گاڑیاں بنانے والی معروف کمپنی ٹویوٹا نے بدھ کو دنیا بھر سے اپنی 30 لاکھ سے زائد گاڑیوں کو ناقص ایئر بیگ اور ایندھن کے اخراج کے نظام کی خرابی کی وجہ سے واپس لینے کا اعلان کیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں مقیم تقریباً 15 لاکھ افغان مہاجرین کے قیام کی مدت 30 جون کو ختم ہونے والی تھی، تاہم سرکاری ذرائع کے مطابق حکومت پاکستان اس مدت میں توسیع کر رہی ہے. اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے محمد اشتیاق.
پاکستان نے ملک میں مقیم اندراج شدہ افغان مہاجرین کے قیام کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع کا فیصلہ کیا ہے. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے ذرائع کے مطابق حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں آگاہ کیا گیا ہے کہ افغان پناہ گزینوں کے قیام میں 31 دسمبر 2016 تک توسیع کی گئی ہے. پاکستان میں مقیم لگ بھگ 15 لاکھ اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کو ملک میں قیام کے لیے جاری عارضی شناختی کارڈ کی مدت 30 جون کو ختم ہو رہی ہے، اور اس مدت کے اختتام سے محض ایک روز قبل پناہ گزینوں کے قیام میں مزید توسیع کا فیصلہ کیا گیا. 15 لاکھ اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کے علاوہ لگ بھگ اتنی ہی تعداد میں ایسے افغان شہری بھی پاکستان میں مقیم ہیں جن کے قوائف کا اندراج نہیں ہے. ایسے افغان پناہ گزینوں کے خلاف حالیہ ہفتوں میں پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیس کی طرف سے کارروائی بھی کی گئی، اور لگ بھگ 2000 غیر اندراج شدہ افغان شہریوں کو تحویل میں بھی لیا گیا. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین UNHCR کی اسلام آباد میں ترجمان دنیا اسلم خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ انہیں بھی ذرائع ابلاغ کے ذریعے یہ خبر ملی ہے کہ غیر اندراج شدہ افغان مہاجرین کو تحویل میں لیا گیا ہے.
ماسکیل اریسٹ کی خبر رپورٹ ہوئی ہے، لیکن جب ہم نے اپنے آفیسر سے پشاور میں کانٹیکٹ کیا اور جب ہم نے یہاں چیف کمشنر افغان ریفیوجی کے آفس سے رابطہ کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ جتنے بھی یہ اریسٹ ہیں یہ انڈاکومینٹڈ افغان ریفیوجیز کی اریسٹ ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس میں ابھی تک کوئی بھی رجسٹرڈ افغان ریفیوجی افیکٹ نہیں ہوا ان اریسٹ سے. اور مزید یہ کہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ انشور کرا سکے کہ کسی بھی رجسٹرڈ افغان ریفیوجی کے خلاف کوئی فورنرز ایکٹ کے تحت گرفتاری نہ ہو یا ان میں سے کسی کو ڈپورٹ نہ کیا جائے.
ادھر اسلام آباد میں تعینات افغان سفیر حضرت عمر زخلوال نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر ایک پیغام میں تحریر کیا کہ انہوں نے پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر سرتاج عزیز سے الگ الگ ملاقات کی، اور پولیس کی طرف سے افغان مہاجرین کو ہراساں کرنے کے معاملے سمیت دیگر معاملات پر بھی بات چیت کی. دریاسنا اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین UNHCR نے رضاکارانہ طور پر پاکستان سے وطن واپس جانے والے افغان پناہ گزینوں کے لیے امدادی رقم کو 2 گنا کر دیا ہے. پاکستان میں اندراج شدہ افغان مہاجرین میں سے اپنے آبائی وطن واپس جانے والے ہر شخص کو $200 دیے جاتے تھے، تاہم اب یہ رقم بڑھا کر $400 کر دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یو این ایچ سی آر کے ہائی کمشنر فلیپو گرینڈی نے گزشتہ ہفتے ہی افغانستان، ایران اور پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ ہائی کمشنر نے پاکستانی عہدیداروں کے علاوہ افغان مہاجرین سے بھی ملاقات کی تھی اور ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ افغانستان واپس جانے والے افغان مہاجر کو دی جانے والی $200 کی رقم ناکافی ہے۔ یو این ایچ سی آر کے مطابق پاکستان سے افغانستان واپس جانے والے مہاجرین کی تعداد میں کمی دیکھی گئی ہے اور رواں سال اب تک صرف 6,000 افغان پناہ گزین اپنے وطن واپس لوٹے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
چین کی دعوت پر ایک پاکستانی وفد چین کے صوبے سنکیانگ کا دورہ کر رہا ہے، جس کا مقصد رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے سلسلے میں چین کے اقدامات کا جائزہ لینا ہے۔ اس صوبے میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے عشرت سلیم نے۔
چینی حکومت کی دعوت پر پاکستان کا 4 رکنی وفد رمضان کے دوران مسلمانوں کے روزہ رکھنے پر مبینہ پابندی کی اطلاعات سے متعلق حقائق جاننے کے لیے چین کے مشرقی مسلم اکثریتی صوبے سنکیانگ کا دورہ کر رہا ہے۔ پاکستان کی وزارت برائے مذہبی امور کے ایک عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ چین نے سرکاری طور پر پاکستان کو دعوت دی تھی کہ وہ اس سلسلے میں حقائق جاننے کے لیے ایک وفد سنکیانگ بھیجے۔ عہدیدار کے مطابق یہ وفد پیر کو چین کے لیے روانہ ہوا اور جمعرات کو اس کی واپسی متوقع ہے۔ اس وفد میں وزارت مذہبی امور کے ریسرچ اینڈ ریفرنس ونگ کے ڈائریکٹر جنرل نور سلام شاہ اور فیصل مسجد کے ایک امام مفتی مصباح الرحمان کے علاوہ مفتی عبدالسلام جلالی اور قاری بزرگ شاہ نظری شامل ہیں۔ ماہ رمضان شروع ہونے کے بعد بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں شائع ہوئی تھیں کہ چین نے سنکیانگ صوبے میں مسلمان سرکاری ملازموں، طلبہ اور بچوں پر روزہ رکھنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ تاہم چینی حکام نے ان خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ملک کا آئین مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ چین میں لگ بھگ 2 کروڑ مسلمان بستے ہیں، جن میں سے 1 کروڑ ایگور مسلمان چین کے مشرقی صوبے سنکیانگ میں آباد ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں وزیر مملکت برائے مذہبی امور پیر امیر الحسنات نے کہا کہ چین کی طرف سے پاکستانی وفد کو دعوت ایک خوشائند قدم ہے۔
میں سمجھتا ہوں بڑا پازیٹو ہے، ایک پورا ملک کا ذمہ دار لوگ خود کہیں کہ آؤ جی جو آپ کو شکایت پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ انہیں بھی ہمارے لوگوں سے کافی شکایتیں ہیں کہ آپ کے یہ سنکیانگ میں کچھ موومنٹس ہیں چل رہی ہیں جن کی ڈور باہر سے ہلتی ہے۔ چین نے بڑی دانش مندی سے اس کو فیصلہ کیا ہے اور ہمارے ذمہ دار لوگوں کو بلا رہے ہیں، تو اس کا جواب بھی ریسیپروکل بیسس پہ ہونا چاہیے کہ ان کی جو شکایتیں ہیں ان کو بھی ہمارے لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہیے۔
پیر امیر الحسنات نے کہا کہ چین کو سنکیانگ میں جاری کچھ تحریکوں سے متعلق پاکستان سے شکایات ہیں، کیونکہ اس کے بقول انہیں باہر سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ انہوں نے اس کی مزید وضاحت نہیں کی، مگر توقع ہے کہ چینی حکام پاکستانی عہدیداروں کو وہاں مسلمانوں کی صورتحال سے آگاہ کرنے کے علاوہ اپنی شکایات سے بھی آگاہ کریں گے۔ چین کا یہ الزام رہا ہے کہ اس کے مسلمان اکثریت والے مغربی خود مختار علاقے سنکیانگ میں ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے جنگجو تشدد کے واقعات میں ملوث ہیں، جبکہ پاکستان چینی حکام کو یہ یقین دہانی کرواتا رہا ہے کہ اس ترکستان اسلامک موومنٹ کے جنگجوؤں کے پاکستان میں ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ترکی کے اتاترک ایئرپورٹ پر منگل کو ہونے والے خودکش حملے کے بعد اب استنبول میں واقع اس بین الاقوامی ہوائی اڈے کو پروازوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ منگل کو ہونے والے خودکش حملے میں 40 سے زیادہ افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی۔
استنبول میں اتاترک بین الاقوامی ایئرپورٹ کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ منگل کی شام ایک خودکش حملے میں وہاں 41 افراد ہلاک اور 200 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ ٹرکش ایئر لائنز نے کہا ہے کہ اس نے امریکہ اور استنبول کے درمیان پروازوں سمیت تمام آپریشنز بحال کر دیے ہیں۔ وزیراعظم بن علی یلدرم نے کہا ہے کہ 3 خودکش حملہ آور منگل کے روز ایک ٹیکسی کے ذریعے اس مصروف ایئرپورٹ پہنچے اور خود کار ہتھیاروں سے فائرنگ کر دی. پولیس قریب آئی تو انہوں نے قریب کھڑے لوگوں پر اندھا دھند گولیاں چلاتے ہوئے خود کو بھگ سے اڑا دیا. ایک عینی شاہد نے بتایا دو بم پھٹے اور بے شمار گولیاں چلیں. لوگ واقعتاً زمین پر لیٹ گئے اور بلا شبہ افراتفری مچ گئی. شاید چند منٹ کے بعد انہوں نے ہمیں بچ نکلنے کا ایک راستہ دکھایا اور ہم وہاں سے نکل گئے. پھر ہم تہہ خانے میں تقریباً ایک گھنٹہ ٹھہرے رہے اور اب وہ خطرہ ختم ہو گیا ہے. میں نہیں جانتا کہ کتنے لوگ مارے گئے اور کتنے زخمی ہوئے, مجھے کوئی اندازہ نہیں, مگر تصویریں بہت بری ہیں. یلدرم نے کہا کہ ابتدائی شہادت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حملہ داعش کے انتہا پسندوں نے کیا. اس سال کے شروع میں دو خودکش حملوں کے لیے داعش کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے, جن میں استنبول میں غیر ملکی سیاحوں کو نشانہ بنایا گیا. علی کولا استنبول کی رہائشی ہیں.
Çok büyük bir katliam. Yani Türkiye halkları bunu hak etmiyor. İnsan olarak yapılmaması gereken bir şey. Kınıyorum, başka diyecek bir şeyim yok.
یہ بہت بڑا قتل عام ہے. ترکی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لوگوں کو ایسا جرم نہیں کرنا چاہیے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میرے پاس کہنے کو اور کچھ نہیں. یہ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے. کوئی ایسا جرم نہیں کر سکتا, مگر ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسے جرائم کرتے ہیں. میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ غیر انسانی ہے. گزشتہ برس انکرا اور استنبول میں داعش یا کرد باغیوں کی بمباری سے متعدد افراد ہلاک ہوئے ہیں. کرد باغی گروپ پی کے کے عام طور پر سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتا ہے, جیسا کہ اس نے اس مہینے پولیس کی ایک بس پر حملہ کر کے 11 افراد کو ہلاک کر دیا تھا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پی آئی اے کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق ٹرکش ایئر لائنز کو مسافروں کے نقل و حرکت میں اپنے مکمل تعاون کی پیشکش کی گئی ہے. پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو نے استنبول میں دہشت گرد حملے پر دکھ کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس افسوسناک واقعے پر بہت افسوس ہے. ٹرکش ایئر لائنز کے ساتھ معاہدے کے تناظر میں ہم اپنی مکمل حمایت کی پیشکش کرتے ہیں. پاکستانی حکومت کی طرف سے بھی استنبول میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی گئی ہے. شام میں امریکہ کی حمایت یافتہ باغی فورسز نے بدھ کو عراق کی سرحد کے قریب اس ایک چھوٹے ہوائی اڈے کا قبضہ بحال کروا لیا ہے, جسے شدت پسند گروپ داعش اپنے اڈے کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے. عراقی سرحد سے محض چند کلومیٹر دور واقع شہر البو کمال کے مضافات میں حمدان فضائی اڈہ داعش کی ایک اہم اسٹریٹیجک چوکی کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے. منگل کو عراق اور شام کے درمیان داعش کی نقل و حرکت کے رابطے کو ختم کرنے کے لیے شروع کی گئی کاروائی کے چند گھنٹوں کے بعد اس فضائی اڈے کا قبضہ دوبارہ حاصل کر لیا گیا. داعش نے سن 2014 میں ابو کمال پر قبضہ کرتے ہوئے عراق اور شام کے مابین اپنے لیے ایک مؤثر رابطہ قائم کیا تھا. 1.5 سال قبل امریکہ کی حمایت سے بننے والی نیو سیرین آرمی داعش کے خلاف اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے اور اسے اب تک حاصل ہونے والی کامیابیوں کی علامت کے ساتھ ساتھ اسٹریٹیجک اہمیت بھی خاصی زیادہ ہے. رواں ہفتے ہی عراقی فورسز نے فلوجہ شہر کا قبضہ داعش سے واگزار کروایا تھا, اور اب عراق میں داعش کے نام نہاد دارالخلافہ موصل کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے بھی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. اٹلی کی بحریہ بدھ کے روز ایک کشتی کے ملبے کو سمندر سے باہر نکال رہی ہے, جس پر خیال ہے کہ کم از کم 700 افریقی تارکین وطن سوار تھے اور جو اپریل سن 2015 میں ڈوب گئی تھی. نیوی نے 100 سے زیادہ لاشوں کو نکال لیا ہے, لیکن ابھی بہت سی لاشیں جن میں عورتیں اور بچے شامل ہیں خدشہ ہے کہ ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں. یہ کشتی 18 اپریل سن 2015 کو جنوبی اطالوی جزیرے لیمپادوسا کے 193 کلومیٹر جنوب میں ڈوب گئی تھی. خیال ہے کہ ایک تجارتی جہاز کی آمد پر تمام مسافر کشتی کے ایک طرف جمع ہو گئے, جس سے وہ توازن کھو بیٹھی اور ڈوب گئی. صرف 28 افراد زندہ بچ سکے. اس واقعے پر عوام نے سخت غصے کا اظہار کیا اور یورپی یونین پر زور دیا گیا کہ وہ بحیرہ روم میں تلاش اور بچاؤ کی مہم کو تیز کریں. برسلز میں یورپی یونین کے لیڈروں نے اپنے سربراہی اجلاس کے اختتام پر برطانیہ کے بغیر اپنے مستقبل کا خاکہ تیار کرنے پر توجہ مرکوز رکھی. منگل کی رات انہوں نے برطانیہ کے سبکدوش ہونے والے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کو الوداع کہا اور زور دیا کہ برطانیہ کو یورپی یونین بلاک سے الگ ہونے کے عمل کو تیز کرنا چاہیے, اور خبردار کیا کہ رکنیت کے بغیر انہیں کسی نوعیت کے فوائد کی توقع نہیں کرنی چاہیے. پیرس سے لیزا برائن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی.
برسلز میں منعقد ہونے والے ڈنر اجلاس کے دوران ماحول سنجیدہ رہا۔ یہ سربراہ اجلاس ممکنہ طور پر برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے لیے آخری اجلاس ہے، کیونکہ انہوں نے برطانوی عوام کی طرف سے ریفرنڈم میں یورپی یونین سے علیحدگی کے ووٹ کے بعد اپنے منصب سے دستبردار ہونے کا عہد کیا۔ اجلاس کے بعد بات کرتے ہوئے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ افسردگی اور پچھتاوے کے باوجود 28 لیڈروں کا یہ اجلاس تعمیری اور مثبت رہا۔
Britain should seek and Europe should seek the closest possible relations as Britain leaves the EU, close relations over trade, over
ڈیوڈ کیمرون کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ کو اور یورپ کو برطانیہ کے ساتھ ممکنہ طور پر قریب ترین تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ایک ایسے وقت پر جب برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہو رہا ہے۔ لیکن یورپی لیڈروں نے برطانیہ کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ جب آپ بلاک سے نکل رہے ہیں تو آپ کو کسی خصوصی سلوک کی توقع نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ یورپ کی واحد منڈی میں رسائی۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا
s'il veut rester dans le marché unique comme je vous l'ai dit il faudra qu'il en paye le prix à tous les sens du terme y compris avec la liberté de
فرانس کے صدر اولاند کہہ رہے ہیں کہ اگر برطانیہ اس واحد منڈی میں شامل رہنا چاہتا ہے تو اس کی قیمت چکانا ہوگی، جس میں لوگوں کی آزادانہ نقل و حرکت بھی شامل ہے۔ برطانیہ میں عوام کی طرف سے یورپی یونین سے علیحدگی کے ووٹ کا مقصد تارکین وطن کی آمد کو بھی روکنا تھا۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے منگل کو دیر گئے بات کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین کو آگے بڑھنا ہوگا اور اس بات پر توجہ مرکوز نہیں کرنا ہوگی کہ آیا برطانیہ اپنے فیصلے کو تبدیل کرتا ہے یا نہیں۔
Auch im Blick auf die zukünftigen Beziehungen gut daran tun, die Realitäten zur Kenntnis zu nehmen. Es ist nicht die Stunde von
جرمن چانسلر اینگلا مرکل کہہ رہی ہیں کہ مجھے کھلم کھلا یہ کہنے دیجیے کہ آج مجھے ایسا کوئی طریقہ یا صورتحال دکھائی نہیں دیتی کہ اس فیصلے کو واپس لیا جا سکے۔ ہم اگر اس فیصلے کو ایک حقیقت سمجھ کر قبول کر لیں تو اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ اب وہ وقت نہیں کہ ہم اپنی پسند کی سوچ اور نظریے کے پورا ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم حقیقت کا سامنا کریں۔ یورپی یونین کے لیڈر برطانیہ کے بغیر اپنے مستقبل کی طرف توجہ دے رہے ہیں، جبکہ اس یورپی منصوبے کو زیادہ تقویت دینے پر بھی زور دیا جا رہا ہے جس کا آغاز دوسری عالمی جنگ کے بعد ہوا تھا۔ الیگزینڈر دی ہوپ شیفر امریکہ کے جرمن مارشل فنڈ کے پیرس دفاتر کے سربراہ ہیں اور ان کا کہنا ہے
It is a crisis for the EU and now it's about how to manage that in the most coherent and unified way among 27 countries.
الیگزینڈر دی ہوپ شیفر کہتے ہیں کہ یورپی یونین کے لیے یہ ایک بحران ہے اور اب معاملہ یہ ہے کہ 27 ملکوں کی طرف سے اسے ایک جامع اور متحد انداز میں کس طرح سے حل کیا جائے، جو یورپی یونین کے پروجیکٹ کے بارے میں بھی مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ بلاک میں شامل طاقتور ملک جیسے جرمنی، فرانس اور اٹلی نے سیکیورٹی، نوجوان، ملازمت کے مواقع اور معیشت جیسے مقاصد کا خاکہ تیار کیا ہے جسے یورپی یونین کو ترجیحی بنیادوں پر دیکھنا ہوگا، لیکن ان میں سے کوئی بھی جدید یا پھر نیا تصور نہیں۔ پھر برطانیہ کے بغیر آئندہ مرحلے کا آغاز ستمبر سے پہلے ممکن نہیں۔ بہجت جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما بدھ کے روز اوٹاوا، کینیڈا میں شمالی امریکہ کے سربراہی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں، جہاں موسمیاتی تغیر کا موضوع بحث میں سر فہرست ہوگا۔ کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو اور میکسیکو کے صدر انریکے پینیا نیتو صدر باراک اوباما کے ہمراہ پورے براعظم میں تبدیل یہ آب و ہوا کے منصوبوں میں ساجداری کا اعلان کریں گے، جس کا مقصد سن 2025 تک شمالی امریکہ کی آدھی توانائی ایسے ذرائع سے حاصل کرنا ہے جن سے کاربن گیس خارج نہ ہوتی ہو۔ فی الوقت براعظم کی ایک تہائی بجلی صاف توانائی کے ذرائع سے حاصل کی جاتی ہے، جیسے کہ ہوا، سورج، پانی اور جوہری توانائی۔ اجلاس میں تجارت بھی زیر بحث آئے گی۔ میکسیکو اور کینیڈا امریکہ کے تین چوٹی کے تجارتی ساجدار ہیں اور پچھلے سال امریکہ سے سب سے زیادہ ایکسپورٹ کینیڈا کو ہوئی۔ عالمی بینک کے سربراہ جم یانگ کن نے جو بھارت کے دورے پر ہیں بدھ کے روز کہا ہے کہ بچپن میں ناقص غذا کے مسئلے پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے، لیکن ابھی بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ عالمی بینک کے مطابق 2% سے کم بھارتی بچے بنیادی ضروریات سے محروم ہیں، جو ان کی نوجوانی کی عمر میں بہت اہم ہوتی ہیں، جیسا کہ صحیح غذا، مناسب صحت عامہ، ابتدائی تعلیم، صاف پانی اور نکاسی آب۔ جاپان کی گاڑیاں بنانے والی معروف کمپنی ٹویوٹا نے بدھ کو دنیا بھر سے اپنی 30 لاکھ سے زائد گاڑیوں کو ناقص ایئر بیگ اور ایندھن کے اخراج کے نظام کی خرابی کی وجہ سے واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ ٹویوٹا نے ایندھن کے اخراج کے نظام کی خرابی کی وجہ سے 25 لاکھ سے زائد کاروں کو واپس لینے کا فیصلہ اس اعلان کے چند ہی گھنٹوں کے بعد سامنے آیا، جس میں ٹویوٹا نے 5 لاکھ سے زائد کاروں کو ممکنہ طور پر ایئر بیگ میں خرابی کی وجہ سے واپس طلب کرنے کا بتایا تھا۔ کاروں کی واپسی کے اس عمل کا تعلق ایئر بیگ فراہم کرنے والی کمپنی تاکتا سے نہیں ہے، جو گزشتہ چند مہینوں کے دوران بڑے پیمانے پر کاروں کی واپسی کی ذمہ دار ہے۔ ٹویوٹا کمپنی کی پرائس ان اور لیکسس سی ٹی 200H ماڈل کی وہ کاریں واپس منگوائی جا رہی ہیں جو اکتوبر سن 2008 اور اپریل 2012 کے درمیان بنائی گئی تھیں۔ ان گاڑیوں میں نصب ایئر بیگ میں ہوا بھرنے والے کچھ ایک پمپوں میں شگاف پیدا ہو گئے، جس کی وجہ سے ڈرائیور اور مسافر سیٹ کی اس طرف نصب ایئر بیگ جزوی طور پر پھیل سکتے ہیں۔ کینیا کے دارالحکومت میں جہاں آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، بنیادی سہولیات تک رسائی بدستور ایک چیلنج ہے، اور نیروبی سے باہر کسی منصوبہ بندی اور قواعد و ضوابط کے بغیر تعمیر ہونے والی آبادیوں کے رہنے والے سستی اور غیر قانونی بجلی کے لیے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ کبیرہ سے وائس آف امریکہ کے رائل آمبور کی رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی۔
نیروبی کی ایک مضافاتی آبادی کبیرہ کے کچھ حصوں میں تاریں مکڑی کے جالوں کی طرح بکھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان میں سے کچھ ٹیلی فون کی نئے سرے سے استعمال کی جانے والی وہ تارے ہیں جنہیں گھر کی چھتوں سے لکڑی اور دھات کے کھمبوں کے ذریعے سہارا دیا گیا ہے، لیکن وہ تارے جن میں برقی رو دوڑ رہی ہے خطرناک ہیں۔ ان کی وجہ سے لوگوں کے زخمی ہونے اور گھروں کو آگ لگنے کے واقعات عام ہیں۔ وہاں کی ایک 21 سالہ رہائشی ایفی اکومو اس مہینے کے دوران بجلی کا کرنٹ لگنے سے 2 افراد کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھ چکی ہیں، اور وہ خود ابھی حال ہی میں بال بال بچی ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے وہ کہتی ہیں، میں یہاں کے ایک ایسے مضافاتی علاقے میں تھی جس سے میں واقعی واقف نہیں تھی۔ میں نے جوتے نہیں پہن رکھے تھے اور میرے پیر گیلے تھے۔ میں نے ایک پھول دیکھا اور میں اسے دیکھ کر بڑھ کر توڑنا چاہتی تھی۔ بدقسمتی سے میرا پاؤں ایک ایسی تار پر جا پڑا جس میں کرنٹ آ رہا تھا، بس میں وہیں چپک گئی۔ میں بالکل ہل نہیں سکتی تھی۔ میری بہن مجھے بچانے کے لیے دوڑی، وہ بھی میرے ساتھ چپک گئی۔ ہم نے خود کو اس پوائنٹ سے دور گھسیٹنا شروع کیا۔ ہم جان بچانے میں کامیاب تو ہو گئے، لیکن کچھ لمحوں کے لیے میں بالکل نہیں سمجھ سکی کہ اصل میں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا تھا۔ چونکہ بجلی کی چوری غیر قانونی ہے، اس لیے لوگ اکثر اوقات پولیس کو ایسے واقعات کی اطلاع نہیں دیتے۔ سب کو معلوم ہے کہ خطرات موجود ہیں، لیکن اس طرح کی کاروائیاں جاری ہیں۔ وہاں کے ایک مکین جارج جوما کے گھر کے اوپر تاروں کا ایک گچھا بہت ماہرانہ طریقے سے بندھا ہوا ہے جس میں بجلی گزر رہی ہے۔ میرے گھر کے دروازے سے تار گزار کر بجلی لانے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے، اور میرے ہاں بجلی نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اگر میں بجلی کی ایک تار سے کوئی دوسری تار جوڑ دوں اور اس تار کو زمین میں دبا دوں تو میں بجلی حاصل کر سکتا ہوں۔ میں اپنا بجلی کا کنیکشن خود کیوں نہیں لے سکتا؟ یہ آپ خود کو میری جگہ رکھ کر سوچیں۔ یہ الفاظ تھے جارج جوما کے، جن کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے حاصل ہونے والی برقی رو کمزور ہے، لیکن ان کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ بجلی کا کوئی بل ادا کر سکیں۔ کینیا کے بجلی فراہم کرنے والے محکمے پاور اینڈ لائٹنگ کمپنی چوری کے واقعات میں کمی کے لیے ایک دلچسپ طریقہ اپنا رہی ہے۔ محکمے کے ڈائریکٹر بین چومو کہتے ہیں، مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ غیر قانونی کنیکشنز بند کر دیے جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کبیرہ کے لوگوں کو زیادہ سستے متبادل اور محفوظ کنیکشنز کی پیشکش کی جائے۔ ہم نے کبیرہ مکینوں کو $10 فی مہینے کی قیمت پر بجلی دی ہے۔ کبیرہ میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو غیر قانونی طور پر کنیکشن چرانا چاہتا ہے، کیونکہ اس غیر قانونی کنیکشن پر اس سے کہیں زیادہ خرچ ہوگا جتنا کہ اس باقاعدہ کنیکشن پر ہوگا جو ہم انہیں فراہم کر رہے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبیرہ میں ان غیر قانونی کنیکشنز کا سلسلہ سست پڑ رہا ہے۔ وہ ایک ایسے پروگرام کا حوالہ دے رہے ہیں جو سن 2014 سے عالمی بینک اور گلوبل پارٹنرشپ آن آؤٹ پٹ بیسڈ ایڈ یعنی GPOBA کے فنڈ سے چل رہا ہے۔ کینیا کا بجلی کا محکمہ کبیرہ کے جس بھی مکان کو بجلی کا کنیکشن دیتا ہے، عالمی بینک اس کنیکشن کی جانچ پڑتال اور معائنہ کرتا ہے۔ اور اس کے لگانے پر اٹھنے والی رقم اسے ادا کر دیتا ہے۔ عالمی بینک اور کینیا کا بجلی کا محکمہ کنیکشن لینے والوں کی جانب سے $10 ماہانہ ادائیگی اور ان کے گھر میں استعمال ہونے والی بجلی کے حقیقی خرچ کے درمیان فرق کی لاگت بھی پوری کرتا ہے۔ اس پروجیکٹ کو کینیا میں تمام بےضابطہ آبادیوں میں پھیلا دیا گیا ہے۔ کینیا پاور کا کہنا ہے کہ اب تک کیبیرا کے تقریباً 60% گھرانوں کو قانونی بجلی کے کنیکشن فراہم کر دیے گئے ہیں۔ علاقے کے رہائشی ماہانہ بلوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کیے جانے والے 1000 شلنگ ٹوکن کا ذکر کرتے ہوئے اسے سٹیما یا ٹوکنز کہتے ہیں۔ آپ اس پروگرام کے تحت علاقے کے ارد گرد نصب کیے جانے والے چھوٹے چھوٹے موبائل ٹرانسفارمر دیکھ سکتے ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پاکستانی ڈرامے پیاس پر بالی ووڈ میں فلم بنے گی، تفصیلات فکر و فن میں۔
جیون پیاسا ساون پیاسا پیاسے ساتھ سمندر۔
پاکستانی ڈرامے شروع ہی سے بھارت میں اتنے مقبول رہے ہیں جتنی بالی ووڈ فلمیں پاکستان میں۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے رات 8 بجے کوئی مقبول ڈرامہ نشر ہوتا تو اسے دیکھنے کے لیے صرف پاکستان میں ہی نہیں بھارت میں بھی گلیاں سنسان ہو جایا کرتی تھیں۔ پاکستانی ڈراموں کی پسندیدگی بھارت میں آج بھی برقرار ہے۔
میں تو خود بہت گناہگار ہوں، دعا کر اللہ سے مجھے دعا کر۔
سائیں بابا آپ تو پہنچے ہوئے ہیں، سفارش کر دیں۔
میرے پاس تو گناہوں کے سوا کچھ نہیں ہے بولو، میں تو خود سفارش کا محتاج ہوں۔
اسی شہرت کے عوض پاکستان ٹیلی ویژن کے مشہور زمانہ ڈرامے پیاس پر اب بالی ووڈ میں فلم بنے گی۔ اس خبر کی تصدیق خود ڈرامے کے مصنف اصغر ندیم سید نے کی۔ اصغر ندیم سید کے مطابق بالی ووڈ کی شہرہ آفاق مصنف اور شاعر جاوید اختر نے پیاس پر فلم بنانے کی اجازت مانگی۔
آئندہ میری اجازت کے بغیر گھر سے نہیں جائے گی۔
میری بیٹی میری تصویر ہے، مجھے اس پہ پورا بھروسہ ہے۔
اس کا ماسیوں اور چاچیوں کے گھر جانا مجھے پسند نہیں ہے۔
آخر کیوں؟ کیوں سارے لڑکوں سے وہاں پردہ کرتی ہے؟ اور پھر بھی
مجھے پسند نہیں ہے۔ اور اس کے رشتے کی بات
میری صلاح کے بغیر نہیں ہوگی قدیر خان۔
اصغر ندیم سید کی جاوید اختر سے ملاقات ان کے ممبئی کے دورے میں ہوئی تھی، جس دوران نصرت ٹھاکر کے ڈائریکٹ کردہ ڈرامے پیاس کا ذکر ہوا اور جاوید اختر نے اس ہٹ ڈرامے کو بالی ووڈ فلم کی شکل میں پیش کرنے کی خواہش ظاہر کی۔
بی بی یہ بزرگوں کا نسخہ ہے، کوئی بھی اسے اپنے بازو پر باندھ لے تو بیماری اس کے نزدیک نہیں آتی۔
ایک بات تو بتائیں۔
پوچھو۔
یہ خواتین جو اتنی دور سے میلوں پیدل چل کر آپ کے پاس آتی ہیں، یہ کسی ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ ایسے آخر ان کو اگر بیمار ہیں تو دوا۔
بیٹا دعا کے بغیر دوا بھی بے اثر ہوتی ہے۔
تو نئی روشنی کا آدمی ہے بیٹا، یہ تیرے باپ دادا کا کام ہے، لوگوں کو بہت اعتقاد ہے ان پر۔
میں جہالت کے خلاف ہوں، بس خدا نے ہمیں جو شعور دیا ہے وہ ہر مسئلے کے خلاف ایک ڈھال ہے۔
پیاس میں عابد علی، عارفہ صدیقی، طاہرہ واسطی، عجب گل، افضل احمد، عزم الحق، نگہت بٹ، محبوب عالم اور شکیلا قریشی نے اہم کردار ادا کیے تھے۔
چل بس کر چوٹی باندھے، تیل اچھی طرح جھج دوں تو نیند بھی کھل کر آئے گی بی بی۔ ذرا شیشہ تو دیکھ کتنے سونے لگتے ہیں ایسے بال.
یہ شیشہ تو ہمیشہ آدھا چہرہ ہی دکھاتا ہے. میں نے تو آج تک اپنا پورا چہرہ بھی نہیں دیکھا. کبھی اوپر کا آدھا دیکھ لیا, کبھی نیچے.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے اردو voa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30, بھارت میں 10, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. کوئٹہ میں بدھ کے روز نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی, جس سے نیم فوجی فورس ایف سی کے 4 اہلکار جاں بحق ہو گئے.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں بدھ کو نیم فوجی فورس ایف سی کے 4 اہلکار نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مارے گئے. سرکاری ذرائع کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کوئٹہ میں ڈبل روڈ کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد نے ایف سی کی ایک گاڑی پر فائرنگ کی. پولیس نے جائے وقوع کو گھیرے میں لے کر علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے. منگل کو بھی بلوچستان کے 2 مختلف علاقوں میں تشدد کے واقعات میں 4 پولیس اہلکار اور 3 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے تھے. پولیس حکام کے مطابق کوئٹہ کے نواحی علاقے سریاب میں منگل کو نماز مغرب سے پہلے اور بعد میں 2 مختلف واقعات میں موٹر سائیکل پر سوار حملہ آوروں نے نجی گاڑی میں سوار پولیس کے اہلکاروں پر اندھادھند فائرنگ کی, جس سے 4 پولیس کانسٹیبل ہلاک ہو گئے. ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ادھر صوبے کے جنوبی ضلع آواران کے علاقے مشکے میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع پر سیکورٹی فورسز نے علاقے میں سرچ آپریشن کیا. اس دوران عسکریت پسندوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک کلدم تنظیم کے 3 کارکن مارے گئے. بلوچستان میں کچھ عرصے تک سیکورٹی کی صورتحال میں بہتری کے بعد ایک بار پھر پرتشدد واقعات شروع ہو گئے ہیں. رواں ہفتے کے دوران کوئٹہ کے نواحی علاقے میں ایک ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ پولیس اہلکاروں کو بھی تسلسل کے ساتھ نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ تشدد کے تازہ واقعات صوبے کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن کا رد عمل ہو سکتے ہیں. تاہم ان کے بقول ایسے عناصر کے خلاف یہ کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ کشمیر سمیت تمام متنازع مسائل پر بات چیت کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ خطے میں امن و استحکام پیدا ہو. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ نہیں بلکہ بھارت دو طرفہ مذاکرات سے مبینہ طور پر گریز کر رہا ہے, اور پاکستان کے مذاکرات کی میز پر نہ آنے کی بھارتی وزیراعظم کی منطق حقیقت کی عکاسی نہیں کرتی. ریڈیو پاکستان کے مطابق بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے ایک حالیہ انٹرویو پر اپنے ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی مشیر خارجہ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ بھارت اس بنا پر مذاکرات سے کنارہ کش ہو رہا ہے کیونکہ اسے کشمیر کے معاملے پر بات کرنا پڑے گی. کشمیر دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان تنازع اور تعلقات میں تناؤ کی ایک بڑی وجہ ہے. وزیراعظم مودی نے رواں ہفتے ایک بھارتی ٹی وی چینل پر نشر ہونے والے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کی سفارتی کوششوں کی وجہ سے عالمی برادری دیکھ رہی ہے کہ بھارت پاکستان سے تعلقات میں کسی طرح کے تذبذب کا شکار نہیں ہے, جبکہ بھارتی نقطہ نظر نے پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان میں اس وقت مختلف فورسز مصروف ہیں, اور ان کے بقول اگر پاکستان سے بات کی جائے تو کیا وہ منتخب حکومت سے ہوگی یا دیگر عناصر سے. مشیر خارجہ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ بھارت کے ساتھ مذاکرات کا جامع طریقہ کار موجود ہے, جس میں عوامی سطح پر روابط, ویزے اور ماہی گیروں کے معاملات, تجارتی اقتصادی تعاون, کشمیر, سیاچن اور سرکریک جیسے مسائل پر بات چیت شامل ہے. دونوں ملک اس بات پر تو اتفاق کرتے ہیں کہ معاملات بات چیت کے ذریعے طے کیے جائیں, لیکن دونوں کی طرف سے کون سے امور سر فہرست ہوں گے اس پر اختلافات پائے جاتے ہیں. کئی برسوں کے تعطل کے بعد گزشتہ سال دو طرفہ جامع مذاکرات بحال کرنے کا اعلان کیا گیا تھا, لیکن رواں سال جنوری میں بھارتی فضائی اڈے پر دہشت گرد حملے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوئے بغیر ہی ایک بار پھر تعطل کا شکار ہو گیا, جس کی مستقبل قریب میں بحالی کے آثار دکھائی نہیں دیتے. مذاکرات سے فرار کی اس دو طرفہ بیان بازی کو معروف تجزیہ کار رسول بخش رئیس عدم اعتماد کا شاخسانہ قرار دیتے ہیں.
نہ ہندوستان بات کرنا چاہتا ہے
اور نہ پاکستان وہ شرائط پوری کرنا چاہتا ہے جو ہندوستان عائد کر رہا ہے. وہ اعتماد بن نہیں پایا جس کی کہ ضرورت ہے کہ اس خطے میں امن ہو. تو یہ اسٹیل میٹ مجھے لگتا ہے کہ جاری رہے گی. اور ابھی ہمارے وزیر اعظم بھی ملک سے باہر ہیں, روبا صحت بھی نہیں ہے, تو ملک کے اندر ایک غیر یقینی کسی صورتحال ہے. تو اس تناظر میں میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے.
رسول بخش رئیس نے کہا کہ اگر صورتحال جوں کی توں ہی رہی تو یہ خطے میں امن کی کوششوں کے لیے مضر ثابت ہوگی. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اپنے اسرائیل کے دورے کے موقع پر کہا ہے کہ وزیراعظم نیتن یاہو کو دو ریاستی حل کے لیے جرات مندانہ قدم اٹھانا چاہیے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون ان دنوں مشرق وسطی کے دورے پر ہیں. انہوں نے اسرائیل میں وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ خطے میں امن کے لیے دو ریاستی فارمولے پر امن مذاکرات لازم ہیں اور اس کے حل کے لیے جرات مندانہ اقدامات کی ضرورت ہے. مسٹر نیتن یاہو سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے کہا,
مسٹر پرائم منسٹر, سیکورٹی میجرز الون کین نیور بی انف ٹو سولو دی انڈر لائن کازز آف دی سائیکلز آف وائلنس.
جناب وزیر اعظم, اسرائیل اور فلسطین کے عوام تشدد کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کو حل کرنے کے لیے صرف سیکیورٹی اقدامات کافی نہیں ہو سکتے. اس کو حل کرنے کے لیے امید کی ضرورت ہے. آپ کو ایک نئے سیاسی افق کی ضرورت ہے. آپ کو ایک ایسی قیادت چاہیے جو انصاف اور دیرپا امن کے قیام کے لیے پرعزم ہو. اقوام متحدہ کے سربراہ نے کہا کہ کوئی بھی حل اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک یہ تسلیم نہ کیا جائے کہ یہودی اور فلسطینی ناقابل تردید حقیقت ہیں اور ان کا مقدس سرزمین سے مذہبی رشتہ یکساں طور پر مشترک ہے. مسٹر بان کی مون نے فلسطینی لیڈر محمود عباس سے بھی رام اللہ میں ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ فلسطینی ناکوں, پرمٹوں, رکاوٹوں اور عمارتوں کو مسمار کیے جانے والے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں, مگر یہ سب تکالیف دہشت گردی کا جواز نہیں بنتی. مسٹر بان کی مون کی موجودہ مدت اس سال 31 دسمبر کو ختم ہونے والی ہے اور قرائن کے مطابق ان کا اس علاقے میں یہ آخری دورہ ہو سکتا ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سلامتی کونسل کی خالی نشست کے لیے ہونے والے انتخاب میں ہالینڈ اور اٹلی نے برابر برابر ووٹ لیے ہیں اور اب دونوں ملکوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ باری باری ایک سال کے لیے سلامتی کونسل کی رکنیت کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ, مدثرہ منظر کی زبانی.
منگل کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک تند و تیز مقابلے کے بعد نیدرلینڈز اور اٹلی نے ایک ہی نشست دو برس تک مشترکہ طور پر رکھنے پر رضامندی کا غیر معمولی قدم اٹھایا. پانچ مرتبہ ووٹنگ کروانے پر بھی دونوں ممالک کو 95-95 ووٹ ملے اور وہ ایک نشست کے لیے دو تہائی اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہے. باہم مشورے کے بعد یورپی یونین کے ان دونوں رکن ممالک نے مغربی یورپ اور دیگر کے گروپ کی ایک نشست ایک ایک سال تک اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا. اٹلی کے وزیر خارجہ پاولو جنتیلونی کے الفاظ,
The decision we take is rather original, so we I think we will discuss and we will work on this.
جو فیصلہ ہم نے کیا ہے فی الحال ابتدائی ہے, چنانچہ میرا خیال ہے کہ ہم اس پر بات کریں گے اور اس پر کام کریں گے. دو چیزیں واضح ہیں, سلامتی کونسل کی یہ نشست ایک ملک کے لیے ہے, دو ممالک کے لیے نہیں. دوسری واضح بات یہ ہے کہ ہم اچھے دوستوں کی طرح باہم تعاون کریں گے. اس سمجھوتے کے تحت اٹلی سن 2017 میں سلامتی کونسل کی نشست سنبھالے گا اور ہالینڈ 2018 میں, اور یوں دونوں ممالک کو باری باری کونسل کی صدارت کا موقع ملے گا کیونکہ یہ صدارت ہر ماہ حروف تہجی کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے. نشستیں حاصل کرنے والے دیگر ممالک میں بولیویا, ایتھوپیا, قزاقستان اور سویڈن شامل ہیں. سویڈن کی وزیر خارجہ مارگوٹ والسٹروم کہتی ہیں,
We will now do what we promised to do. We will work on prevention, peacekeeping, اینڈ پیس بلڈنگ.
اب ہم وہ کریں گے جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے. ہم بچاؤ، امن کاری اور امن کے قیام کے لیے کام کریں گے. ہم سلامتی کے مسائل اور ماحولیات پر کام کریں گے. سیکیورٹی کو درپیش نئے خطرات پر ہم خواتین کے لیے امن اور سلامتی پر کام کریں گے. اور میں یہاں اپنے عملے کو ہدایت کروں گی کہ وہ شفاف انداز میں سب کے ساتھ مل کر کام کریں، اور صرف اپنے بارے میں نہیں بلکہ ممالک کے ساتھ بات کریں. ہم خدمات کے لیے تیار ہیں، اور ہم اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اصولوں اور اقدار کی بنیاد پر کام کریں گے. یہ الفاظ تھے سویڈن کی وزیر خارجہ کے. کونسل کے لیے منتخب شدہ ممالک جن ممالک کی جگہ لیں گے ان میں انگولا، ملائیشیا، نیوزی لینڈ، اسپین اور وینزویلا شامل ہیں، جن کی مدت 31 دسمبر کو ختم ہو رہی ہے. نئے رکن ممالک 1 جنوری کو اپنی مدت شروع کریں گے. وہ سلامتی کونسل کے 5 مستقل رکن ممالک چین، فرانس، روس، برطانیہ اور امریکہ، اور 5 موجودہ غیر مستقل رکن ممالک مصر، جاپان، سینیگال، یوکرین اور یوروگوئے کے ساتھ مل کر کام کریں گے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ میں موجود نوجوان مسلمان ملک میں مسلمانوں کے خلاف وسیع تر سطح پر پھیلے جذباتی نعروں اور ان کی امریکہ داخلے پر پابندیوں کے مطالبوں پر تشویش رکھتے ہیں. منگل کے روز وائس آف امریکہ کی میزبانی میں ایک نشست میں 4 نوجوان مسلمانوں نے امریکہ میں رہتے ہوئے درپیش چیلنجز پر گفتگو کی. اس کی تفصیلات جانتے ہیں سلاتس کا ہوک کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی.
ایک اندازے کے مطابق 3.3 ملین یعنی 33 لاکھ مسلمان امریکہ میں آباد ہیں، جو کل آبادی کا 1% ہیں. آئندہ 3-4 عشروں میں توقع ہے کہ یہ تعداد 2 گنا ہو جائے گی، اور سال 2040 تک مسلمان مذہبی درجہ بندی کے اعتبار سے دوسری بڑی آبادی ہو جائیں گے. نوجوان مسلمانوں نے واضح کیا کہ وہ نسلی اعتبار سے یکساں یا دوسرے معنوں میں ہم نسل نہیں ہیں. سینٹ لوئس کی رہائشی اویا روز اکتس کا کہنا تھا کہ ان کی والدہ ایک امریکی اور والد ترک مسلمان ہیں.
وہ
کہہ رہی ہیں کہ اکثر اوقات لوگ مسلمانوں کو اعتدال پسند اور قدامت پسند مسلمانوں کے درجوں میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن بہت زیادہ تنوع ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ گیا ہے، اور میرے خیال میں یہ وہ باریک سا فرق ہے جو امریکہ کے اندر اسلام پر ہونے والے مباحثوں میں مفقود ہے.
It definitely is a struggle, not only being a Muslim, not only being a Muslim American, being Somali, being black, being young.
بعض اوقات نوجوان مسلمانوں کی ایک سے زیادہ شناختیں ہو سکتی ہیں جن سے ان کی تشریح ہوتی ہے. محمد حسین سومالی امریکن یوتھ فاؤنڈیشن ورجینیا سے وابستہ ہیں. وہ کہتے ہیں بلا شبہ یہ ایک جد و جہد ہے، نہ صرف مسلمان ہونے، نہ صرف امریکی مسلمان ہونے، بلکہ سومالی ہونے اور سیاہ فام ہونے کی شناخت وہ چیزیں ہیں جس کے ساتھ آپ کی مطابقت ہوتی ہے. یہ آسان بات نہیں ہے، لیکن خوش بختی سے میں ان چیزوں کے ساتھ پیدا ہوا ہوں، اور میرے لیے یہ عمر بھر کا ایک مرحلہ ہے. جبکہ اگر آپ میرے والدین کی طرح تارک وطن کے طور پر یہاں آئے ہیں، تو پھر آپ کو ایک اکثریت سے ایک اقلیت کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے خود کو مختلف جگہ پر رکھنا ہوگا اور چیزیں سیکھنا ہوں گی. پینل کے شرکاء نے شکوہ کیا کہ مسلمان اگر جرائم کا ارتکاب کریں تو میڈیا میں ان کی کوریج کا تناسب غیر مناسب حد تک زیادہ ہوتا ہے. جارج واشنگٹن یونیورسٹی کی مرسل محمد کہہ رہی ہیں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی مسلمان اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو پورے میڈیا پر دکھایا جاتا ہے، ہر جگہ توجہ اس چیز پر ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی مغربی وہی کام کرے تو میں نہیں سمجھتی کہ اس کا اثر اسی طرح سے ہوتا ہے. عراق میں پیدا ہونے والے عثمان الطالب کا کہنا ہے کہ امریکی مسلمانوں کے ہاتھوں جرائم کی شرح کسی بھی دوسرے گروپ کے ساتھ موازنے میں کم سطح پر ہے. ان کا کہنا تھا کہ اگر نوجوان لوگ زیادہ وقت کے لیے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھیں گے تو زیادہ امکان ہے کہ وہ شدت پسندی کی طرف متوجہ ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں سے رابطے میں رہیں، ان کو مساجد کی طرف لائیں، ان کو مسلمانوں کی تقاریب اور تنظیموں میں لے آئیں، اور ان کو لوگوں کے ساتھ رابطوں میں مصروف رکھیں. امریکی مسلمانوں کی نئی نسل بھی اسلامک ریڈیکلائزیشن جیسے موضوعات پر وسیع سطح پر گفتگو سے نالاں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان لوگوں کو اپنے مستقبل سے متعلق اپنی امیدوں اور اپنے ارادوں کے بارے میں اظہار کی حوصلہ افزائی پر توجہ دی جائے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
روس اور ترکی سفر اور تجارت میں تعاون بحال کرنے پر متفق ہو گئے ہیں. یہ اعلان دونوں ملکوں کے سربراہوں کے درمیان ٹیلی فون بات چیت کے بعد کیا گیا جو پچھلے سال ترکی کی جانب سے روسی طیارے کو مار گرائے جانے کے بعد سے پہلی مرتبہ ہوئی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے بدھ کے روز اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردوان کے ساتھ 40 منٹ کی ٹیلی فون بات چیت کے دوران کہا کہ ماسکو ترکی کے ساتھ تجارت اور اقتصادی تعلقات کی بحالی کے لیے بات کرے گا اور ترکی کا دورہ کرنے والے روسی سیاحوں پر سے سفر کی پابندی اٹھا لے گا۔ اس سے پہلے ترک صدر نے اس واقعے پر روسی صدر سے معذرت کا اظہار کیا تھا جس میں ایک ترک جنگی طیارے نے روسی بمبار طیارے کو مار گرایا تھا۔ استنبول سے ڈوریان جونز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بہتری کی بڑی توقع ہے۔ تفصیلات مدثرہ منظر سے۔
ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے ایک تعزیتی خط ایسے وقت روسی صدر ولادیمیر پوتن کو بھیجا گیا ہے جب ترک حکام نے اس شخص کے خلاف پولیس کی چھان بین شروع کر دی ہے جس پر ماسکو نے الزام عائد کیا تھا کہ اس نے گرنے والے طیارے سے پیراشوٹ کے ذریعے نکلنے والے پائلٹ کو گولی مار دی تھی۔ اب تک اردوان روسی بمبار طیارے کو گرائے جانے کا سختی سے دفاع کرتے رہے ہیں۔ انقرہ کا الزام تھا کہ شامی فضائی اڈے سے پرواز کرنے والے اس طیارے نے ترک فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ ترکی کے اخبار جمہوریت اور ویب سائٹ المونیٹر کے سفارتی کالم نگار سمیع ادیس کہتے ہیں کہ ترک صدر طیارہ گرنے کے بعد روس کی جانب سے ترکی پر عائد کردہ سیاسی اور اقتصادی پابندیوں کا جواب دے رہے ہیں۔
I don't think it's a full apology, but there seems to be remarks there that amounts to an apology in a sense. I think he's
میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مکمل معافی نامہ ہے، مگر اس میں ایسے ریمارکس ہیں جو ایک طرح سے معافی نامے ہی کے مترادف ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پر ترکی نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ اس تنازع کے باعث ترکی نے بہت سا سیاسی اور اقتصادی نقصان برداشت کیا ہے اور اس کے سیکیورٹی خدشات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ تعزیروں میں ترکی کی بنی ہوئی غذائی اشیاء کی برآمدات اور روسی سیاحوں کے ترک جانے پر پابندی شامل ہے۔ ترک وزیراعظم بنالی یلدرم نے کہا ہے کہ اس ہفتے اردوان پوتن سے فون پر بات کریں گے، جو نومبر میں طیارہ گرائے جانے کے بعد سے دونوں لیڈروں کے درمیان پہلی براہ راست بات چیت ہوگی۔ انکرا نے ماسکو پر یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ وہ باغی گروپ پی کے کے کے کردوں کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل مہیا کر رہا ہے۔ روس اس الزام کی تردید کرتا ہے۔ ماسکو نے انکرا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مارے جانے والے روسی پائلٹ کے اہل خانہ سے معافی مانگے اور انہیں ہرجانہ ادا کرے۔ ماسکو نے یہ تاثر دیتے ہوئے کہ وہ ترکی کے ان اقدامات کو قبول کر رہا ہے، ترکی کے وزیر خارجہ کو جمعے کے روز روس کی میزبانی میں ہونے والی ایک علاقائی کانفرنس میں دعوت دی ہے۔ لیکن گلوبل سورس پارٹنر میں سیاسی مشیر اتیلا یشیلاڈا کہتے ہیں کہ ماسکو میں اردوان کے بارے میں گہرا عدم اعتماد اور شکوک و شبہات موجود رہیں گے۔
Putin is really afraid of Erdogan's ambitions to become a Sunni Muslim leader and to mobilize the Sunni Muslim world because Russia is a substantial Islam.
Putin واقعتاً اردوان کی واحد سنی مسلم لیڈر بننے اور دنیا بھر میں سنی مسلمانوں کو متحرک کرنے کی خواہشات سے خوفزدہ ہیں، کیونکہ روس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ چنانچہ ہو سکتا ہے کہ وہ اردوان کے الفاظ پر سنجیدگی سے غور کریں اور انہیں روسی سرزمین کے لیے خطرہ خیال کریں۔ انکرا اور ماسکو کے درمیان شام بھی وجہ تنازع ہے، جس کی خانہ جنگی میں دونوں مختلف دھڑوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اختلافات یوکرین اور کوکیشیا کے بارے میں بھی موجود ہیں۔ اردوان اور ان کی حکومت بظاہر ترکی کو خطے میں الگ تھلگ کیے جانے کا سلسلہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ترک اور اسرائیلی حکومت نے منگل کے روز مکمل سفارتی تعلقات بحال کرنے کے معاہدے کی توثیق کی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ انسان کے لیے اجرام فلکی ہمیشہ ہی تجسس کا باعث رہے ہیں۔ اگرچہ اس نے چاند کے علاوہ دیگر کئی سیاروں کو بھی مسخر کرنے کی بھرپور کوششیں کی ہیں، مگر شہاب ثاقب اب بھی اس کی دسترس سے باہر ہیں، اور اب تو ایک نیا شہابی پتھر سویڈن کی ایک کان سے نکل آیا ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ڈیوس کے محققین نے نیچر کمیونیکیشن نامی جریدے میں لکھا ہے کہ اوسٹ 65 نامی یہ شہابی پتھر کیمیائی طور پر دیگر معلوم پتھروں سے بے حد مختلف ہے۔ یو سی ڈیوس میں جیو کیمسٹری اور سیاروں کی سائنس کے پروفیسر چنگ سو ین کہتے ہیں کہ انسانی تہذیب کے وجود میں آنے کے بعد سے ہم نے کل 50,000 شہابی پتھر جمع کیے ہیں اور کسی میں بھی ایسی کیمیائی خاصیت نہیں پائی گئی۔ اس نئی قسم کو دریافت کر کے ہم بہت خوش ہیں۔ اوسٹ 65 کے بارے میں محققین کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس کا ایک اور حصہ بھی موجود ہو جو 47 کروڑ سال پہلے سیاروں کی بہت بڑی ٹکر کے باعث وجود میں آیا ہو، جس کا ملبہ 10 لاکھ سال سے زیادہ عرصے تک زمین پر گرتا رہا۔ اس ٹکر میں دوسرا سیارہ ایل کونڈرائٹس تھا، جو شہاب ثاقب کی ایک سب سے عام قسم ہے۔ شہابی پتھر دور قدیم میں، جسے آرڈوئن پیریڈ بھی کہا جاتا ہے، اب سے کوئی 100 گنا زیادہ رفتار سے برستے تھے۔ یہ دور 48 کروڑ 80 لاکھ سال پہلے شروع ہو کر 4.5 کروڑ سال تک جاری رہا۔ ین کہتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پورا نظام شمسی اور وقت باہم مربوط ہیں، اور 470 ملین برس پہلے سیاروں میں ہونے والی اچانک ٹکر نے ہماری زمین پر اجسام کی موجودگی کی راہ ہموار کی۔ تھورسبرگ کی کان میں ملنے والے اوسٹ 65 نامی اس شہابی پتھر کو حجرات میں شمار کیا جا رہا ہے، جس کا قطر صرف 10 سینٹی میٹر ہے۔ محققین یہ جاننے کے بعد کہ وہ کائناتی شعاؤں میں کتنا عرصہ رہا ہے، اس کی عمر کا اندازہ لگانے میں کامیاب ہوئے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ شہابی پتھر 10 لاکھ سال تک خلا میں سفر کرتا ہوا آخری کار زمین تک پہنچا اور ان ایل کونڈرائٹس نامی شہابی پتھروں سے عمر میں مماثلت رکھتا ہے جو اسی کان سے ملے تھے۔ دوسری جانب کیلیفورنیا کے شہر پیسڈینا کی ایک لیبارٹری میں زمین کے قریبی اجسام یا نیو کے مطالعے کے لیے ناسا سینٹر کے مینیجر پال چوداس نے بتایا ہے کہ خلابازوں نے ایک نیا چاند دریافت کر لیا ہے، جسے قواسی یا مماثل کا نام دیا گیا ہے اور جو زمین کے مدار میں موجود ہے۔ پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ انسان کے لیے اجرام فلکی ہمیشہ ہی تجسس کا باعث رہے ہیں۔ اگرچہ اس نے چاند کے علاوہ دیگر کئی سیاروں کو بھی مسخر کرنے کی بھرپور کوششیں کی ہیں، مگر شہاب ثاقب اب بھی اس کی دسترس سے باہر ہیں، اور اب تو ایک نیا شہابی پتھر سویڈن کی ایک کان سے نکل آیا ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ڈیوس کے محققین نے نیچر کمیونیکیشن نامی جریدے میں لکھا ہے کہ اوسٹ 65 نامی یہ شہابی پتھر کیمیائی طور پر دیگر معلوم پتھروں سے بے حد مختلف ہے۔ یو سی ڈیوس میں جیو کیمسٹری اور سیاروں کی سائنس کے پروفیسر چنگ سو ین کہتے ہیں کہ انسانی تہذیب کے وجود میں آنے کے بعد سے ہم نے کل 50,000 شہابی پتھر جمع کیے ہیں، اور کسی میں بھی ایسی کیمیائی خاصیت نہیں پائی گئی۔ اس نئی قسم کو دریافت کر کے ہم بہت خوش ہیں۔ اوسٹ 65 کے بارے میں محققین کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس کا ایک اور حصہ بھی موجود ہو جو 47 کروڑ سال پہلے سیاروں کی بہت بڑی ٹکر کے باعث وجود میں آیا ہو، جس کا ملبہ 10 لاکھ سال سے زیادہ عرصے تک زمین پر گرتا رہا۔ اس ٹکر میں دوسرا سیارہ ایل کونڈرائٹس تھا، جو شہاب ثاقب کی ایک سب سے عام قسم ہے۔ شہابی پتھر دور قدیم میں، جسے آرڈوئن پیریڈ بھی کہا جاتا ہے، اب سے کوئی 100 گنا زیادہ رفتار سے برستے تھے۔ یہ دور 48 کروڑ 80 لاکھ سال پہلے شروع ہو کر 4.5 کروڑ سال تک جاری رہا۔ ین کہتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پورا نظام شمسی اور وقت باہم مربوط ہیں، اور 470 ملین برس پہلے سیاروں میں ہونے والی اچانک ٹکر نے ہماری زمین پر اجسام کی موجودگی کی راہ ہموار کی۔ تھورسبرگ کی کان میں ملنے والے اوسٹ 65 نامی اس شہابی پتھر کو حجرات میں شمار کیا جا رہا ہے، جس کا قطر صرف 10 سینٹی میٹر ہے۔ محققین یہ جاننے کے بعد کہ وہ کائناتی شعاؤں میں کتنا عرصہ رہا ہے، اس کی عمر کا اندازہ لگانے میں کامیاب ہوئے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ شہابی پتھر 10 لاکھ سال تک خلا میں سفر کرتا ہوا آخری کار زمین تک پہنچا اور ان ایل کونڈرائٹس نامی شہابی پتھروں سے عمر میں مماثلت رکھتا ہے جو اسی کان سے ملے تھے۔ دوسری جانب کیلیفورنیا کے شہر پیسڈینا کی ایک لیبارٹری میں زمین کے قریبی اجسام یا نیو کے مطالعے کے لیے ناسا سینٹر کے مینیجر پال چوداس نے بتایا ہے کہ خلابازوں نے ایک نیا چاند دریافت کر لیا ہے جسے قواسی یا مماثل کا نام دیا گیا ہے اور جو زمین کے مدار میں موجود ہے. چوداس کہتے ہیں کہ اگرچہ 2016 HO3 نامی یہ چاند ہماری زمین کے مدار میں موجود ہے مگر اس سے دور نہیں جاتا کیونکہ یہ اور ہماری زمین سورج کے گرد گھوم رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اسے زمین کا قواسی یا مماثل سیارہ بھی کہا جا رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے 2003 YN 107 نامی سیارہ بھی اسی طرح مدار میں دریافت ہوا تھا اور 10 سال سے کچھ زیادہ عرصہ برقرار رہا اور پھر اس مدار سے نکل گیا. لیکن پال چوداس کا کہنا ہے کہ 2016 کا یہ HO3 تقریباً 1 صدی سے زمین کے مدار میں موجود ہے اور امید ہے کہ اسی طرح گردش کرتا رہے گا وفادار چاند کی طرح. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں گلرخ. وائس آف امریکہ سے فائزہ المسٹی کی رپورٹ پیش خدمت ہے. فنکار فیڈریکو, جو کہ روز مرہ کی چیزوں سے مختلف قسم کے بنپارے بناتا تھا, مثلاً رنگدار جوتوں کے تسموں اور پینسل سے لے کر بجلی کے تاروں اور کامن پنس کو ڈال کر بنپاروں کا روپ دیتا تھا, مگر اب اس نے اپنی فنی تخلیق کے لیے ایک بالکل انوکھی سی چیز کا انتخاب کیا ہے. اس نے بندوق اور پستول کی گولیوں کے خولوں سے تباہی اور موت کو امن اور خوبصورتی کا روپ دیا ہے. فیڈریکو کے اس نئے پنپاروں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی پینٹنگ ہو, مگر در حقیقت ایسا نہیں ہے. ایڈلسن گیلری میں اس کی نمائش کی جا رہی ہے. وسیع اریز لینڈسکوپ میں جانوروں کے مجسمے ہزاروں گولیوں کے خولوں سے بنائے گئے ہیں جنہیں دھاتوں کو ریسائکل کرنے والی ایک کمپنی سے خریدا گیا ہے. مجسمہ ساز فیڈریکو کہتے ہیں,
I think, you know, they're trying to make beauty out of this testimony of death. That's what I'm trying to do. There's this, all this,
فیڈریکو کہہ رہے ہیں کہ میری کوشش تھی کہ میں موت کے ان پروانوں میں سے زندگی کا حسن بھر دوں. ان سب کے ساتھ گنونی یادیں وابستہ ہے اور میری کوشش ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کر دکھ اور تکلیف میں ایک نئی خوبصورتی تلاش کرے. یہ فنکار فلوریڈا میں رہتا ہے, لیکن یہ ایک ایسے ملک میں پھلا بڑا ہے جس کا جنگ کی وجہ سے شیرازہ بکھر چکا ہے. یہ کہتا ہے کہ موت نے ہمیشہ اسے متاثر کیا ہے اور اس کے اندر تخلیقی امیج پیدا کی ہے.
It made me proud to do, to be able to do it, to try to create beauty out of this.
میں نے یہ کوشش کی کہ ماضی کی تلخی یادوں میں سے ایک نیا اور خوشگوار رنگ بھر دوں. گیلری کے ڈائریکٹر ایڈم ایڈلسن کا کہنا تھا کہ لوگ فیڈریکو کے اس کام کو دیکھ کر ششدر رہ گئے ہیں.
Something they've clearly never seen before. They step into the gallery and it takes them 2 seconds to realize they're seeing something they've never seen before in their entire lives. It's not just the novelty of the media. It's not just the fact that this is made out of bullet shells or piano keys or colored pencils. You realize that they're done so well.
یہ واضح طور پر ایسا کام ہے جو کہ کسی نے ابھی تک اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا. یہ نہ صرف میڈیا میں منفرد ہے بلکہ اس نے گولیوں کے ہول سے پیانو کی کیز یا رنگین پینسلوں سے بنایا ہے, بلکہ آپ کو ایسا احساس ہوگا کہ اس نے بڑی مہارت سے ایک منفرد پنپارہ تخلیق کیا ہے. گیلری میں یہ نمائش دیکھنے والے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ گولیوں کے ہولوں سے بنے ہوئے جانوروں کے مختلف نمونے اور تصاویر ان کو جنگ کی ہولناک یادیں دلاتی ہے, جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پنپارے جانوروں کی ان نسلوں کو پیش کر رہے ہیں جن کی بقا خطرے میں پڑ چکی ہے. بہرحال فیڈریکو کو اس بات کی خوشی ہے کہ عام لوگ اس کو دیکھنے آ رہے ہیں اور اس کے پنپاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. یہی اس کے پن کا اعتراف ہے. گلرخ, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب ہمارے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر راب میکلین. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل, جسے پیش کریں گے شہناز نفیس اور پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.